لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وقال: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صلوات. 1442 ہجرہ کے ایام عزا کے پہلے عشرے کی آج دوسری مجلس ہے. فرسٹ آف محرم کا دن ختم ہوا اور شب دو محرم شروع ہوئی. جعفری سینٹر اٹلانٹا کی ان مجالس میں ہمارا موضوع امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی کربلا کی قربانی کے حوالے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی ظہورہ الشریف کا کچھ بیان ہوگا، کیونکہ جیسا کہ کل رات کی مجلس میں بھی میں نے مینشن کیا تھا کہ ایک تو ویسے ہی جب کبھی بھی کربلا کو یاد کیا جائے، چاہے وہ جسٹ آفٹر کربلا، کربلا 61 ہجری ہے، 62 ہجری میں بھی اگر کوئی کربلا کو یاد کرے، اور چاہے آفٹر 14 سینچری اس وقت اگر ہم کربلا کو یاد کریں، ہمیشہ کربلا کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کربلا کا جہاد امام حسین علیہ السلام نے، امام عالی مقام نے شروع کیا تھا، ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، اور اسے کمپلیٹ کریں گے امام حسین کے بیٹے امام زمانہ. تو جب کربلا کو یاد کرو، کوئی زمانہ ہو، کوئی تاریخ ہو، کیسے ہی حالات ہوں، کیسا ہی ماحول ہو، امام زمانہ کو ضرور یاد کرنا. لیکن دس ایئر 1442 ہجرہ، یعنی 2020، اس میں تو دنیا میں کچھ ایسی چینجز آ رہی کہ جس کا امام زمانہ کی سائنس آف ظہور سے کافی ہمیں ایک کنیکشن سا نظر آ رہا ہے، بلکہ بڑا گہرا تعلق نظر آ رہا ہے. حتیٰ یہ کہ ذرا سی لمیٹڈ نالج رکھنے والے تو شاید یہ بھی سمجھ لیں کہ اس وقت کے حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ بس امام زمانہ کسی وقت بھی آنے والے ہیں. تو کربلا پلس کرنٹ سچویشن، یہ بھی یہاں پہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ ہر پڑھا لکھا آدمی یہ بات جانتا ہے، जरा सा भी करंट सिचुएशन से जो अवेयर हो वह ये बात जानता है कि अब नाउ दुनिया चेंज हो चुकी है, वैसी तो नहीं होगी जैसे पहले थी। एक टर्म आजकल इस्तेमाल की जाती है BC and AC। BC यानी बिफोर कोरोना, बिफोर क्राइस्ट नहीं, बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना। दुनिया में बहुत सारी चेंजेस हमें नजर आएंगी और बास चेंजेस ऐसी कि जरा सा हमको सस्पेशियस कर देती हैं, शक में डाल देती हैं कि ये कोरोना किसी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं। लेकिन जरा सा आदमी को शक होने लगता है कि कुछ ऐसी चेंजेस इसके हवाले से आ रही। लेकिन कोरोना को तकरीबन 5 से 6 महीने तो हो चुके हैं और इस 5-6 महीने के दरमियान जितनी मजलिसें हुई, जितनी स्पीचेस हुई, जुमे के खुतबे हुए, ईद के खुतबे हुए, बकरीद के खुतबे हुए, शब जुमा की गैदरिंग हुई, इस टॉपिक पर हर आलिम ने, हर जाकिर ने, हर खतीब ने, हर ओरेटर ने, हर स्पीकर ने, हर जबान में, अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो, गुजराती हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, अपने व्यूज और अपने आइडियाज मोमिनीन के सामने पेश किए हैं। तो मेरे लिए इस वक्त इस पे बात करना एक तरह का वेस्टेज ऑफ टाइम है। अय्याम अज़ा का ये पहला अशरा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें हमें करबला के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगु करना है। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा था कि इन स्पीचेस में अगर इमाम ज़माना का तस्किरा बहुत ज़्यादा होगा तो उसका रीज़न क्या है। अच्छा, अब ये करबला, करबला जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि अचानक एक वाकया हो गया और किसी के पास कोई चॉइस नहीं था उसे बचने का। दुनिया में बहुत सारी जंगें ऐसी हुई हैं कि सडनली शुरू हो गई और हत्ता ये कि जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे उनको भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। बल्कि यहां तक इस्लामी हिस्ट्री की बुक्स में लिखा है कि पैगंबर इस्लाम के वफात के बाद जब पहले खलीफा की बायत हुई तो उसके हवाले से भी दूसरे खलीफा ने ये कहा कि बस ये तो एक अचानक एक वाकया हो गया, आइंदा हम इसको रिपीट नहीं होने देंगे। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। कहा कि उस वक्त वहां का सकीफे का एटमॉस्फेयर ऐसा था और आपस में ऐसे झगड़े चल रहे थे कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, हमको ऑन द स्पॉट एक डिसीजन लेना था। अब इसमें बहुत सारी डिटेल है और आजकल चूंकि यूट्यूब की वजह से हर आलिम हर जाहिल मोबाइल कैमरा सामने रख के हर किस्म की बात कर रहा है तो मैं उधर नहीं जा रहा। करबला ऐसा नहीं, अल्लाह की जो एक प्लानिंग है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, जो अल्लाह की एक प्लानिंग है उसमें करबला जिस दिन से ये कायनात क्रिएट हुई है उस दिन से है और करबला की प्रिपरेशन भी बहुत पहले से हो रही। हमारे पास खुद करबला के कॉन्टेक्स्ट में रिवायतों पर रिवायती कि हर नबी को मैदान करबला में कोई ना कोई इम्तिहान देना पड़ा है, टफ टाइम फेस करना पड़ा है। दुनिया का पहला इंसान जो नबी भी है और पहला इंसान भी है, पहला नबी और पहला इंसान, हजरत आदम जन्नत से इस दुनिया में भेजे गए और फिर वो वहां से अपना یا غلطی کا یہ ترک اولا کا یہ اپنا ترک اولا معاف کرانے کے لیے مختلف مقدس مقامات کو ڈھونڈ رہے ہیں، خاص طور پر روایت میں ہے کعبے کو، مکے کو. اور اس دوران دنیا کے بہت سے علاقوں سے حضرت آدم کا گزر ہوا. مسجد کوفہ میں آج بھی مقام آدم ہے، جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ اعمال کرتے ہیں، تو اسی کے قریب کربلا ہے. اب اس وقت تک دنیا میں کوئی آبادی نہیں ہے، آبادی تو نہیں ہے تو کوئی کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن بھی نہیں، پوری دنیا کھلا ہوا ایک اوپن فیلڈ، ایک ڈیزرٹ. اسی میں سے ایک ڈیزرٹ میں سے گزر رہے ہیں کہ اچانک پیر میں ٹھوکر لگی اور ایسی کہ خون نکل آئے، گھبرا گئے. شاید سری لنکا سے آ رہے تھے، میں اس وقت کوئی ریسرچ پیپر تو نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ڈیٹیل میں جاؤں، کہیں سے بھی آ رہے تھے. اتنا لمبا ٹریول کیا، یہ فرسٹ ٹائم یہ واقعہ پیش آئے. خداوندہ یہ کیا ہوا؟ اور یہ اپنی جگہ خود حضرت آدم کا کوئسچن، اپنی جگہ خود ایک بہت امپورٹنٹ اسلام کا میسج، کہ جب آپ کے گھر میں کوئی پرابلم آئے تو فوراً آدمی کو یہ سوال کرنا ہے کہ بھائی یہ ہوا کیوں. مومن کی ایک پہچان یہ، اور فوراً چیک کرے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے کوئی گناہ، اور یا پھر اللہ میرا کوئی امتحان لینا چاہ رہا. یہ اپنی جگہ ایک الگ ٹاپک تو ہے، لیکن امام زمانہ کے ٹاپک میں اس لیے بھی ہے کہ امام کے آنے سے جسٹ بیفور مومنین کو بہت ہی سخت ٹرائل کا زمانہ گزارنا پڑے گا، بہت ہی ٹف ٹائم فیس کرنا پڑے گا. اس میں کچھ اپنی غلطیاں ہوں گی، کچھ اللہ وہ ان کا امتحان لے رہا ہے تاکہ ان کو پریپئر کرے ظہور امام اور امام کی آرمی کو جوائن کرنے کے لیے. خیر، حضرت آدم نے پہلا سوال، یعنی اب میں اس کو شارٹ کروں کہ دنیا میں آنے والا پہلا انسان جو ایک معصوم ریپرزینٹیٹو ہے اللہ کا، اسے پہلی تکلیف پہنچی اس دنیا میں. جو ترک اولا ہوا وہ جنت میں ہوا تھا، جو اپنی بیوی سے سیپریشن ہوا وہ جنت میں، اس دنیا میں آنے کے بعد پہلی تکلیف پہنچی. تو پہلا سوال یہ کیا کہ بھائی یہ تکلیف کیوں ہوئی؟ خداوندہ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی خطا کی ہے؟ آج کل پاکستان میں ایک بہت بڑا ایشو اٹھا ہے جو آدم سے بھی زیادہ معصومہ، ان کے لیے لفظ خطا. آدم نے سوال کیا، خداوندہ کوئی غلطی ہوئی؟ کہا کہ نہیں آدم، یہ غلطی نہیں ہوئی، یہ تو وہ زمین ہے کہ جہاں پہ آنے والے ہر معصوم کا اللہ امتحان لیتا. خداوندہ یہ کون سی زمین ہے؟ کہا یہ کربلا، جہاں پہ تمہارے سردار کا بیٹا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، اس کا خون بہے گا. خدا کہہ رہا ہے تو میں نے یہ چاہا کہ تمہارا خون بھی حسین کے خون سے مل جائے. حضرت آدم نے گھبرا کے یہ سوال کیا کہ حسین جیسا معصوم، اس کا خون کون بہائے گا؟ خدا نے کہا یزید. یعنی ایک طرح کی دنیا کی پہلی مجلس ہو رہی، دنیا کا اسٹارٹ، انسانیت کا، ہیومینٹی کا اسٹارٹ مجلس سے ہوا، اور یہ پہلی مجلس ہو رہی ہے جس میں تولا کا بھی پیغام دیا گیا، تولا اور تبرہ، یزید. اے آدم، یزید پہ لعنت کرو. حضرت آدم نے گریہ کیا حسین کے مصائب پر، لعنت کی یزید کے ظلم. میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، ہر سال محرم کی کسی نہ کسی مجلس میں آپ ہر عالم سے یہ واقعات سنتے ہیں. حضرت نوح آدم کے بعد دوسرے آدم، حضرت نوح کا تو ٹائٹل ہی سیکنڈ آدم. کشتی نوح وہ کشتی ہے جو امان ہے، پروٹیکشن ہے. جو کشتی نوح میں آ گیا وہ بچ گیا، لیکن یہ کشتی نوح پوری دنیا سمندر کے اندر غرق ہے. ایک فلڈ آیا ہوا، پانی میں بہتی چلی جا رہی ہے، اور بہت ہی آرام کے ساتھ، یہ پروٹیکشن ہے، سلامتی. مگر ایک مرتبہ کشتی اس طرح سے ہلنے لگی کہ ایسا لگا کہ شاید اب یہ پانی میں ڈوب جائے گی. آج کل سمندر کا ٹریول بہت کم رہ گیا ہے، زیادہ تر ایئر ٹریول ہے، وہاں بھی یہ ہوتا ہے نا. جہاز کسی ایسے ایئر پاکٹ وغیرہ سے گزرا تو خیر وہ بھی ایک واقعہ ہے آگے چل کر, اور شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت مشہور واقعات ہیں. ایک مرتبہ کشتی نوح اس طرح سے اس پانی کے اندر ڈگمگانے لگی کہ ایسا لگا ڈوب جائے گی. نوح نے گھبرا کے پوچھا, خداوندہ یہ کشتی جو سلامتی ہے, پروٹیکشن ہے, امان ہے؟ کہا کہ ہاں اے نوح, یہ زمین ایسی ہے جہاں سے یہ کشتی اس وقت گزری, یہ کربلا کی زمین. نوح نے سوال کیا کہ واٹ از کربلا, یعنی انگلش میں نہیں سوال کیا, عربی میں بھی نہیں کیا, اپنی زبان میں کیا, خداوندہ کربلا کیا؟ پروردگار نے ایک مرتبہ پھر وہ مجلس پڑھی جس کے اختتام پر یزید پر لعنت کا حکم نوح نبی کو ملا. حضرت ابراہیم کا واقعہ تو بہت مشہور ہے. حضرت ابراہیم تو ویسے ہی کربلا کے بہت قریب کے رہنے والے ہیں. وادی السلام کا قبرستان جو نجف اشرف میں ہے پہلی بار حضرت ابراہیم ہی نے بنایا, چونکہ آج کل تو تقریباً ہر مومن مومنہ کئی کئی بار زیارت پہ جاتا ہے کربلا کی. فی الحال یہ پینڈیمک کی وجہ سے رکاوٹ آئی ہے. انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ خدا اس سب کو بہت جلدی ختم کر کے ہمیں دوبارہ, اور کوئی تمنا ہو کہ نہ ہو, دوبارہ کربلا کی زیارت کا موقع ملنے لگے. تو حضرت ابراہیم کا تو وہ علاقہ ہی تھا, گھوڑے پہ سوار ہو کے گزر رہے ہیں, گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اس طرح کہ ابراہیم گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے. یہ پہلی شخصیت ہے جو گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے. اور اس کے بعد تو پھر آقا حسین کا پورا لشکر لے کے سر سے خون جاری ہوا. خدا بندہ یہ کون سی جگہ ہے, یہ کیسے ہوا, یہ گھوڑے نے ٹھوکر کیوں کھائی؟ سیملر واقعات ہیں تو اس کو بیان کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے ڈیٹیل میں. ابراہیم, یہاں پہ میرے حبیب کا بیٹا حسین شہید ہوگا, اس کے سر سے خون جاری ہو کے زمین پہ گرے گا, میں نے چاہا کہ تمہارا خون بھی اس کے پاک خون سے مل جائے. اور پھر وہی یزید کا تذکرہ, اور پھر وہی انداز مجلس, یعنی مصائب حسین پہ گریہ اور یزید پہ لعنت. حضرت اسماعیل کا واقعہ ڈائریکٹ اسماعیل سے ریلیٹڈ نہیں, مگر وہ بھی کربلا ہے نا, کہ حضرت اسماعیل اسی علاقے میں رہتے تھے اپنے بابا کے ساتھ, جو شیپرڈ ان کے جانوروں کو روزانہ چارہ کھلانے لے جاتا تھا. ایک مرتبہ آ کے کمپلین کرتا ہے کہ دو دن سے میں جس علاقے میں لے جا رہا ہوں وہاں دریا بھی بہ رہا ہے, لیکن یہ آپ کے جانور پانی تک پینے کو تیار نہیں, گھاس کھانا تو چھوڑے پانی بھی نہیں پی رہے. حضرت اسماعیل نے خدا سے پوچھا, خداوندہ یہ کیا ہوا؟ کہا مجھ سے مت پوچھو, جو جانور بھوکے پیاسے انہی سے جا کے پوچھو. نبی جانوروں کی زبان بھی جانتا ہے. حضرت اسماعیل نے پوچھا تو وہ جانور کہتے ہیں گوسفن, کہ یہاں پہ آخری رسول کا بیٹا شہید ہوگا اور شہادت سے پہلے بھوکا اور پیاسا ہوگا, ہم کیسے یہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ کھانا مینس وہ چارہ. اسماعیل کی آنکھوں سے آنسو جاری, سلسلہ جاری ہے مجالس کا, انبیاء رو رہے ہیں. زمین کربلا پہ گزرنے والے ہر نبی کو کوئی امتحان دینا پڑ رہا. حضرت سلیمان, جن کو اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی, ہواؤں پر بھی حکومت, تخت سلیمان ہوا پہ تیر رہا ہے, ہوا پہ, ایک مرتبہ اس طرح سے ہلا کہ ایسا لگا تخت الٹا ہو جائے گا, سلیمان زمین پہ گر جائیں گے. گھبرا کے سلیمان ہوا سے کہا ٹھہر جا, تین بار ایسا ہوا اور پھر ہوا رکی, اسموتھ ہوئی. ایئر ٹریول کرنے والوں کو معلوم ہے کہ دنیا کے کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کے ایئر پاکٹس آتے ہیں اور پرابلم ہوتے ہیں. ایک مرتبہ سلیمان نے سوال کیا کہ اے ہوا, میرا حکم تجھ پہ چلتا ہے, آج تجھے کیا ہوا؟ کہا زمین ہی ایسی زمین, یہ کربلا. پھر سارے واقعات بیان کیے. حضرت موسیٰ کا واقعہ, حضرت عیسیٰ اپنے وصی یوشع ابن نون کے ساتھ وہاں سے گزر رہے ہیں. یہ تمام انبیاء کربلا سے گزرے, نمبر ایک. نمبر دو, کربلا میں پہنچے کوئی نہ کوئی امتحان دینا پڑا, جس میں دیکھیں آپ, ہوا کا بھی امتحان آ گیا, پانی کا بھی امتحان آ گیا, مٹی کا بھی امتحان آ گیا, سر سے خون بہنے کا امتحان آ گیا, پیروں سے خون بہنے کا امتحان آ گیا, بھوک کا امتحان آ گیا, پیاس کا امتحان آ گیا. ہر نبی نے کوئی نہ کوئی امتحان دیا. نمبر تین, حسین کے مصائب پہ گریہ بھی کیا ہے, قاتلان امام پہ لعنت بھی کی. یہی تمام انبیاء جنہوں نے کربلا میں پہلے امتحان دیا, انہی کا وارث ہے میرا مظلوم آقا حسین. حسین کون ہے؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, یا وارث نوح نبی اللہ, یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, یا وارث عیسیٰ روح اللہ. یہ تو اولی العزم انبیاء ہیں, اس لیے ان کا الگ سے تذکرہ کیا گیا زیارت وارثہ میں. بعض زیارتوں میں اس میں اور انبیاء کے نام بھی, لیکن ان شارٹ ہمیں پتا ہے کہ حسین 124,000 انبیاء کے وارث. وہ سب انبیاء جو زمین کربلا سے گزرے بھی ہیں, زمین کربلا پہ امتحان بھی دیا, ان سب کی میراث, ان سب کی وراثت میرے مظلوم آقا حسین کے پاس آئی. اب یہاں پہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ذرا سی مختلف ہے, ورنہ تو پہلا سوال تو یہی ہے کہ کون سی میراث میرے مظلوم آقا کو ملی. دولت ہے, مال ہے, جائیداد ہے, زمینیں ہیں, بزنس ہے, یہ کون سی میراث ہے؟ اب یہ پورا ایک الگ موضوع ہے, اور چونکہ آپ حضرات بڑے بڑے علماء کو سنتے رہتے ہیں تو اس پہ گفتگو ہوئی. یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے, ورنہ میں اس جملے کو ایک مرتبہ اور آپ کے سامنے بیان کرتا, علماء تو بیان کر ہی رہے. لیکن اب ایک مختصر سی بات, حسین وارث ہیں تمام انبیاء کے, آدم سے لے کے سردار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, سب کے وارث. ان سب نے امتحان بھی دیا میدان کربلا میں, وارث بنے حسین. یہ حسین ہے جو ان سب کی محنتوں کو بچائیں. اب یہاں پہ میرا ایک سوال, میرے ایک دادا تھے, دادا یا پردادا, دادا کے والد, خاندان بہت بڑا تھا, مختلف رشتے دار مرتے رہے اور ان کا کوئی وارث نہیں تھا, تو وہ ساری ان کی میراث, ان کی مثلاً جائیداد, بطور مثال, یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا لیکن مثال میں تو مناقشہ نہیں ہوتا, وہ سب میرے پردادا کو ملی. عموماً تو باپ کی میراث بیٹے کو, لیکن وہ باپ, چچا, ماموں, خالہ, کزن, بھائی, بہن, بھتیجے, بھانجے, مختلف رشتے دار مرتے رہے, ان کا اپنا کوئی وارث تھا نہیں تھا, وہ ساری جائیداد آ گئی میرے دادا کے پاس. میں ان کا وارث پوتا. اب وہ دادا کو جو میراث ملی, ڈائریکٹ تو دادا کو ملی نا, مالک تو وہ بنے, لیکن ان کی وجہ سے آٹومیٹک یہ میراث مجھے مل گئی. مطلب جب دادا کا انتقال ہوا تو پھر میرے والد کے پاس, والد کا انتقال ہوا تو میرے پاس. اصل میں وارث بنے تھے میرے دادا مختلف رشتے داروں کے, لیکن چونکہ پھر میں انہیں کی نسل میں, تو جو کچھ ان کو ملا وہ خود بخود آٹومیٹک مجھے مل گیا. حسین وارث بنے 124,000 انبیاء کے. اب یہ ساری میراث حسین کے پاس ہے, امام زمانہ حسین ہی کا بیٹا, تو خود بخود یہ ساری میراث امام زمانہ کو مل گئی. یعنی امام زمانہ آقا حسین کی وجہ سے آدم صفی اللہ کے وارث بھی ہو گئے, نوح نبی اللہ کے وارث بھی ہو گئے, ابراہیم خلیل اللہ کے وارث بھی ہو گئے, موسیٰ کلیم اللہ کے وارث بھی ہو گئے, عیسیٰ روح اللہ کے وارث بھی ہو گئے, محمد حبیب اللہ کے وارث بھی ہو گئے, علی ولی اللہ کے وارث بھی ہو گئے. سب میراث ایک طرح سے پہلے حسین کے پاس آئی, اور چونکہ وہ حسین کے بیٹے ہیں تو خود بخود یہ ساری میراث امام زمانہ کے پاس آ گئی. اچھا, میرے دادا کو ساری میراث ملی اپنے بزرگوں سے, پھر میرے دادا نے خود بھی محنت کی, کوشش کی, قربانیاں دی, اور خود بھی بہت کچھ جمع کیا, یہ بھی مجھے مل گیا. تو میں دو طریقے سے, دوہرے طریقے سے میں وارث بنا, ان بزرگوں کا بھی جو اصل میں میرے دادا کو میراث ملے ان کی وجہ سے اور خود جو میرے دادا نے حاصل کیا. امام زمانہ, میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقع حسین سے افضل ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام زمانہ کی پوزیشن کو دیکھیے, ان کے اسٹیٹس کو دیکھیے, ان کو ایک تو میراث تمام انبیاء کی ملی حسین کی وجہ سے, اور پھر وہ بیٹے ہیں انہی تمام معصومین کے, تو یہ پورے 13 معصوموں کی وراثت بھی ان کے پاس آ گئی. دو خصوصیتیں ان میں جمع ہو گئے. آقا حسین کی میں توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن آقا حسین کے پاس انبیاء کی میراث ہے, حسین کے بعد والے جو ہیں چوتھے امام چھٹے امام, یہ صرف بطور مثال میں کہہ رہا ہوں, ورنہ ہم کو تو پتا ہے کہ اولونا اوسطونا آخرونا کلونا سب کے سب محمد, پیغمبر اسلام اور مولا کائنات باقی سب سے افضل تو ہیں, لیکن باقی تمام امام برابر ہیں. تو آقا حسین کے پاس ایک طرف تمام, امام زمانہ کے پاس ایک طرف تمام انبیاء کی میراث آئی اور دوسری طرف تمام ائمہ کی میراث آئی. اسی لیے زیارت وارثہ میں آپ جو جو کہتے ہیں وارث آدم اور وارث نوح, وہ سب بھی امام زمانہ ہیں, اور پھر ساتھ میں امام کی جو خصوصیت بتائی جاتی ہے تو وہ گویا ائمہ کے بھی وارث ہے. کیا خصوصیت بتائی جاتی ہے؟ وہ صاحب الدعوت النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ وآثار الباقریہ ومعاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقات النقویہ والہیبت العسکریہ. اب ادھر سے بھی ساری میراث آ رہی ہے, نبی کی دعوت کے میراث ہیں, علی کی شان و شوکت کے میراث ہیں, فاطمہ کی معصومیت کے میراث ہیں, حسن کے حلم کی میراث ہے, حسین کی شجاعت کی میراث ہے, سجاد کے صبر کی میراث ہے, باقر کے آثار کی میراث ہے, جعفر کی قربانیوں کی میراث ہے, کاظم کے علوم کی میراث ہے, رضا کی حجتوں کی میراث ہے, تقی کے سخاوت کی میراث ہے, نقی کی پاکیزگی کی میراث ہے, عسکری کی حیبت کی میراث ہے, یہ سب بھی امام زمانہ میں جمع ہو. تو یہ دونوں طرف کی میراث جس میں جمع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں امام زمانہ, جس کا ہم اور آپ انتظار بھی کر رہے ہیں, اور حالات دنیا بتا رہے ہیں کہ شاید اس کے ظہور کا زمانہ بہت قریب آ رہا ہے. یہ والا جملہ تو ابھی تشریح ہوگی آئندہ مجلسوں, اور یہاں پہ رک کے پھر میں وہ جملہ بھی عرض کر دوں جو اس موقع پر میں بہت زیادہ کہتا رہتا ہوں. دیکھیے, تمام ائمہ رتبے میں برابر ہیں, البتہ اللہ کا رسول ان سب کا سردار ہے, اور مولا کائنات بھی تمام ائمہ سے افضل ہیں, علی خیر البشر ومن ابا فقط کفر کے ساتھ. وہ والی حدیث سنی, الحسن والحسین السیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, لیکن ان کے بابا ان سے بہتر. لفظ خیر جو پہلی حدیث میں آیا خیر البشر, وہی یہاں بھی آیا, سپرلیٹیو ڈگری سب سے بہتر. اب جو بات مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ ان سب کے باوجود, یعنی تمام ائمہ افضل برابر ہیں اور مولا باقی تمام ائمہ میں سب سے افضل ہیں سوائے رسول خدا کے, اور خود رسول خدا تو سب سے افضل, مگر کیا وجہ کہ ان معصومین کے زمانے کا مومن, آج کا نہیں, ان اپنے زمانے کی حجت خدا اور اپنے زمانے کے معصوم کی زیارت کر رہا ہے, لیکن تڑپ رہا ہے آخری امام کی زیارت کے لیے. سوال کی پوچھا جائے کہ آخر تمہیں چھٹے امام کی زیارت تو مل رہی ہے, تو وہ جو بارہواں امام ہے وہ بھی تو چھٹے جیسا ہی ہے نا, جب تمہیں وہ مل رہا ہے تو پھر تم بارہویں کے لیے اتنا کیوں تڑپ رہے ہو؟ چلے کربلا کے بعد یہ کہا جا سکے کہ کربلا کے انتقام کی وجہ سے, مگر مومن کی یہ تڑپ تو کربلا سے پہلے سے چلی آ رہی. امام زمانہ کا سب سے پہلے تذکرہ رسول اللہ نے کیا, اور بعض سوالات کے جواب میں کیا. مولا کائنات نے کتنی بار امام زمانہ کا ذکر کیا, کیونکہ ان کے زمانے کا مومن بھی پوچھ رہا ہے کہ یا امیر المومنین وہ آخری کب آئے گا. اس کی وجہ وہی ہے جو ابھی میں نے بتائی کہ تمام انبیاء اور تمام ائمہ کا وارث ہے وہ امام زمانہ. اس کو اب میں دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں. سوائق محرقہ, میں اردو میں نام لے رہا ہوں, السوائق المحرقہ الف لام وغیرہ کی بحث کو چھوڑیے, اس کی ایک بہت مشہور حدیث ہے, علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں, برکت کے لیے مجھ سے بھی سن لیجیے. اگرچہ میں تو اس کو بالکل سمپل وے میں بتاؤں گا, علماء تو اپنے مخصوص انداز میں ذرا سا مومنین کرام تھوڑا سا اور زیادہ ان کا دل خوش ہو جائے. میں سیدھے سادھے انداز میں, اس لیے کہ بہرحال فضائل علی تو جس طرح بھی پڑھے جائیں مومن کا دل خوش ہونا چاہیے. حدیث یہ ہے کہ ایک بار رسول خدا حضرت عائشہ کے حجرے میں بیٹھے تھے اور ساتھ میں مولا بھی تھے کہ اتنے میں بیٹی کے گھر میں باپ بھی آ گیا, یعنی حضرت ابو بکر بھی اپنی بیٹی سے ملنے آ گئے. اب ایک حجرے میں یہ چار جمع ہو گئے. جب چار جمع ہو گئے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں, کبھی یہ ان سے بات کرے وہ ان سے بات کرے وہ ان سے بات کرے, حضرت عائشہ نے ایک عجیب بات یہ محسوس کی کہ میرا بابا کسی سے بھی بات کرے اس کے نگاہیں علی کے چہرے پہ رہتی. بھئی ٹھیک ہے علی سے بات کر رہے ہیں, علی کو دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے, مجھ سے بات کر رہے ہیں دیکھ علی کو رہیں, رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں دیکھ علی کو رہیں. بیٹی نے کہا بابا یہ آخر کس لیے؟ تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ بیٹی میں نے خود اپنے کانوں سے پیغمبر کو یہ کہتے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا, علی کے چہرے کی زیارت کرنا وہ ایک عبادت. تو بس میرا دل چاہتا ہے کہ بات کچھ بھی ہو لیکن عبادت کا سلسلہ مسلسل جاری رہے. حضرت عائشہ نے مسکرا کے کہا کہ بابا آپ نے تو صرف اتنا ہی سنا ہے, میں نے تو رسول اللہ کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ ذکر و علی عبادہ, علی کا ذکر بھی کر لو تو وہ ایک عبادت ہے. پیغمبر اسلام نے باپ بیٹی کی گفتگو سنی, وہیں تشریف فرما, پیغمبر بھی مسکرائے اور کہا کہ میں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا ہے, میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حب و علی عبادہ, دل میں علی کی محبت رکھو یہ بھی ایک عبادت ہے. یعنی جتنی دیر تمہارے دل میں علی کی محبت ہے عبادت کا سلسلہ جاری. دیکھیں چہرے کو دیکھنا وہ تو 24 گھنٹے نہیں ہو سکتا ہے, ذکر تو 24 گھنٹے نہیں ہو سکتا ہے. آپ سوئیں گے بھی, آپ کھانا بھی کھائیں گے, آپ دیگر کام بھی کریں گے, محبت دل میں اگر ہو تو محبت وہ چیز, آپ جاگ رہے ہیں تب بھی دل میں محبت ہے, آپ سو رہے ہیں تب بھی دل میں محبت ہے, آپ واقعان علی کا ذکر کر رہے ہیں تب بھی محبت ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں تب بھی محبت ہے, آپ گھر کے کاموں میں لگے ہیں تب بھی محبت ہے, آپ صحت مند ہیں تب بھی دل میں محبت ہے, آپ بیمار ہیں تب بھی دل میں محبت ہے. محبت علی کو عبادت قرار دے کر یہ کہا کہ 24 گھنٹے بغیر کسی گیپ کے ہونے والی عبادت علی کی محبت. اور اگر ہم پیغمبر کی ان 3 حدیثوں پہ غور کریں تو ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کا رسول پوری تاریخ اسلام قیامت تک کی بیان کر رہا, پوری تاریخ اسلام. کیونکہ اگر پیغمبر اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتے کہ علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے تو جو علی کے بعد والے تھے کیا وہ ایک کمپلین نہ کرتے کہ یا رسول اللہ, اللہ عادل ہے, آپ عادل خدا کے عادل نمائندے. ایک عام باپ کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی اولاد میں فرق نہ کرو, تو آپ نے یہ فرق کیوں کر دیا کہ جو آپ کے زمانے کے ہیں ان کو تو عبادت کا ثواب دلوا دیا, ہم تو بعد میں پیدا ہوئے اور اپنی مرضی سے تو بعد میں نہیں پیدا ہوئے, اللہ نے بعد میں پیدا کیا تو اس لیے ہم بعد میں پیدا ہوئے. اگر ہم سے پوچھا جاتا کب پیدا ہونا چاہتے اور ہم کہہ دیتے کہ نہیں علی کے بعد پیدا ہونا چاہتے تو پھر تو ہمیں کمپلین کا حق نہیں تھا کہ ہم زیارت کے ثواب سے محروم, ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا. آپ جو عبادت لے کر آئے اس کا ثواب آپ نے ہر کلمہ گو کو دیا, چاہے آپ کے زمانے میں ہو چاہے بعد میں ہو, نماز ہو کے روزہ ہو کے قرآن ہو کے کعبہ ہو کے حج, یہ چہرہ علی کی زیارت تو وہی لوگ کر سکیں گے جو علی کے زمانے میں. ہمارا قصور کیا کہ ہم محروم ہیں؟ تو عادل خدا کا عادل نمائندہ رسول مسکرا کے کہے گا کہ تم بھی محروم نہیں, اگر علی کے زمانے والے علی کے چہرے کی زیارت کر کے عبادت کا ثواب لے رہے ہیں تو ذکر و علی نے عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، تم بعد میں آئے ہو تو علی کا ذکر کر لو، وہی عبادت کا ثواب ملے گا. لیکن پھر وہ لوگ سامنے آتے جو حجاج ابن یوسف جیسے ظالم، جو یزید جیسے ظالم، جو اس سے پہلے والے ظالم، جو اس کے بعد والے ظالم، جو متوکل جیسے ظالم، جو صدام جیسے ظالموں کے زمانے میں پیدا ہوئے، جہاں ذکر علی پر بھی پابندی تھی، خالی میسا میں تمار کے منہ پہ لگام نہیں چڑھائی گئی، خالی رشید حجری کی زبان نہیں کاٹی گئی، ذکر علی کرنے والا ہر شخص سب سے بڑا مجرم، وہ آ کے کہتا خدا بندہ یا رسول اللہ سے کمپلین کرتا کہ یا رسول اللہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اللہ نے ہمیں ایسے ظالم کے زمانے میں پیدا کیا، ہم سے تو نہیں پوچھا ہے نا کہ ہم تو ذکر علی بھی نہیں کر سکتے. کیا ایسا زمانہ گزرا نہیں ہے تاریخ جب علی کا ذکر کرنے پہ اتنی پابندیاں تھیں کہ اگر کسی وجہ سے باپ کو اپنے بیٹے سے علی کے بارے میں کچھ کہنا ہوتا تھا تو سارے کنیزوں اور غلاموں کو اس دن چھٹی دی جاتی، گھر والوں کو ادھر ادھر بھیجا جاتا تھا، مکان کے دروازے اور کھڑکیاں بند کی جاتی تھی، پردے ڈالے جاتے تھے، اور تنہائی میں بھی کھل کے نام لینے کی ہمت نہیں ہے، بیٹے کو قریب بلایا جاتا ہے، اس کے کانوں پہ منہ رکھ کے کہا جاتا ہے، اس وقت بھی نام علی لینا مشکل ہوتا ہے، ابو زینب کہہ کر علی کے بارے میں کوئی بات بیان کی جاتی. تو ایسے زمانے کے مومن تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو دوہرا امتحان دے رہے ہیں، ایک تو اتنے ظالم کا سامنا کر رہے ہیں، پھر ذکر علی بھی نہیں کر سکتے اب بغیر ہماری کسی غلطی اور قصور کے. تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا گھبراؤ نہیں، میں عادل خدا کا عادل نمائندہ، کسی کو محروم نہیں کرتا، جو علی کے زمانے میں ہیں وہ علی کے چہرے کی زیارت کر کے عبادت کا ثواب لیں، جو بعد میں آئے ہیں وہ ذکر علی کر کے عبادت کا ثواب لیں، جو ظالموں کے دور میں پیدا ہوئے ہیں وہ دل میں خالی محبت علی رکھ لیں، ان کو اسی عبادت کا ثواب مل رہا. لیکن اصل حدیث شروع ہوئی تھی کہ چہرہ علی کی زیارت عبادت. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ چاہے حدیثوں میں وضاحت کے ساتھ آیا ہو کہ نہ آیا ہو، جو علی کی خصوصیات وہ علی کی تمام معصوم اولاد کی خصوصیات. میراث کی بات ہو رہی ہے تو جو دنیاوی میراث ہے وہ تو علی کی ہر اولاد کو برابر سے ملے گی، جتنا حصہ حسن کو ملے گا اتنا ہی حصہ محمد حنفیہ کو ملے گا، لیکن جو فضائل کی میراث ہے وہ علی کی تمام معصوم اولاد میں جائے گی. علی افضل ہیں اپنے باقی 11 بیٹوں سے. لیکن جو فضیلتوں والی بات، یعنی اگر علی کی محبت عبادت ہے تو حسن مجتبیٰ کی محبت بھی عبادت ہے، چھٹے امام کی محبت بھی عبادت ہے، 11ویں امام کی محبت بھی عبادت ہے. کوئی یہ بحث نہ کرے کہ روایت میں تو علی کی محبت لکھا ہے، 10ویں امام کی محبت تو نہیں لکھا. اگر ذکر علی عبادت ہے تو ذکر امام باقر بھی عبادت ہے، ذکر امام رضا بھی عبادت ہے. اور اگر چہرہ علی کی زیارت عبادت ہے تو علی کے ان تمام معصوم اولاد کی زیارت، کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے. اور عبادت تو کہتے ہی اس کو ہے کہ مومن کا دل چاہتا ہے جتنی زیادہ مجھے عبادت کا موقع ملے اتنا اچھا. مومن کبھی عبادت سے نہ تھکتا ہے نہ اس کا دل بھرتا. اسی لیے روایت ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ عمل تو ہم اتنا ہی کر سکیں گے جتنی ہماری بدن میں کیپیسٹی، لیکن نیت تو یہ ہوتی ہے کہ نہیں اس سے بھی زیادہ عبادت کر کے دکھا دیں. کتنی نمازیں آپ پڑھیں گے ایک وقت میں آپ تھک کے گر جائیں گے، لیکن نیت تو پھر بھی ہوگی. گرچہ روایت میں منہومان لا یشبعان، وہ میں حدیث 2-3 دن کے بعد پڑھوں گا اس لیے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کھانے کا شوق ہوتا، کھا رہے ہیں. معاویہ کے بارے میں یہی جملہ تو ہے امام نسائی کا، एक वक्त आता है पेट भर जाता है, कुछ और खाया नहीं जाता। अब ऐसा लगता है खाएंगे तो वोमिट हो जाएगी, लेकिन पेट भर गया है, नियत नहीं भरी, दिल चाहता और खा लो। ये मोमिन की इबादत है, खुदा के बारे में मोमिन की ये नेचर। इसीलिए मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है कि अमल अगर करेगा 100 रकत नमाज तो नियत उसकी होगी 1000 पढ़ने का मौका मिल जाता ज्यादा से ज्यादा। अब हर इमाम मासूम के जमाने में मोमिन को एक वक्त में एक इमाम मासूम की जियारत का सवाब मिल रहा, दो की, तीन की, लेकिन उसको ये पता है कि जब इमाम जमाना आएंगे तो वह अकेले नहीं आएंगे, अपने साथ अपने 13 बुजुर्गों को भी लेके आएंगे। तरतीब हमको नहीं पता क्या है, चाहे थोड़ा सा मैं इसका जिक्र बात की मजालिस में करूं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि इस दुनिया में 14 के 14 इकट्ठा जमा हो चुके होंगे। मोमिन करबला की जियारत करता है, आप बताइए करबला की जियारत सबसे अफजल जियारत है। बाद रिवायतों में मशहद की जियारत की भी बड़ी अहमियत आई है, लेकिन चूंकि वक्त बहुत गुजर गया मैं उस बहस में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन कितने मोमिन आपको ऐसे मिलेंगे जो जाते हैं करबला की जियारत की और वापस आ गए, का अहम तरीन जियारत तो हमने कर ली करबला की, अब नजफ जाके क्या करें। हत्ता ये कि जब यही सद्दाम के टॉपिल के बाद काजमैन जाना मुश्किल था, समर्रा जाना मुश्किल था, फिर भी लोग जान हथेली पे रखकर जिंदगी को खतरे में डाल के जाते थे। भाई तुमने ज्यादा अहम जियारत करबला की कर ली है, अब वापिस चले जाओ। नहीं, जब करबला है करबला की जियारत तो है, लेकिन नजफ भी जाएंगे, लेकिन काजमैन भी जाएंगे, लेकिन सामर्रा भी जाएंगे। बल्कि हर मोमिन का एक जिंदगी का टारगेट होता है 14 मासूम की जियारत मुझे मिल जाए। यह जियारत आजकल तो नहीं मिलेगी, आजकल 14 मासूमीन के रोजों की जियारत मिल सकती है। इमाम जमाना का रोजा तो नहीं है, लेकिन जो इमाम से रिलेटेड सामर्रा में कुछ जियारत है। लेकिन एक वक्त यकीनन आएगा जब पूरे 14 एक वक्त में इस दुनिया में होंगे, जब से ये दुनिया क्रिएट हुई है उस वक्त से लेकर रजअत के जमाने तक कोई पीरियड ऐसा नहीं आया जब पूरे 14 की जियारत एक साथ मिल गई। क्या रसूलुल्लाह के जमाने के सहाबियों को मिली? नहीं। क्या मौला के जमाने के सहाबियों को मिली? जी नहीं। ये सिर्फ मिलेगी इमाम जमाना के जमाने दौर में, जब पूरे 13 मासूम भी वापस आ चुके होंगे। मोमिन के लिए इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। मैं खुशी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, बरकत मैंने नहीं कहा, जैसे कि खुद मासूम की जियारत नऊज़ुबिल्लाह कोई बरकत ना मिले फिर भी मोमिन जाएगा, जान खतरे में पड़े फिर भी जाएगा, मुझे एक रूहानी खुशी होती। वो सिर्फ इमाम जमाना के आने के बाद, क्योंकि वो तमाम अइम्मा के वारिस। तो ये विरास इन मानों में भी है कि आपको तमाम अइम्मा की खसूसियात एक जगह जमा मिल जाएंगी, किसमें? इमाम जमाना में। और तमाम अइम्मा की जियारत एक साथ मिल जाएगी, कब? जब इमाम जमाना आएंगे। यही वजह है कि मौला अली की जियारत करने वाला भी तड़प रहा है इमाम जमाना के लिए। नऊज़ु बिल्लाह, वह इमाम जमाना को मौला अली से अफजल नहीं कह रहा, वो इसलिए तड़प रहा है कि मौला अली के जमाने में उसको सिर्फ 3 मासूमों की जियारत मिल रही, और इमाम जमाना के दौर में उसको 14 मासूमों, 14 इन मानों में कि ख्वातीन को, या जो वाकान सही सैयद है फातिमा के बेटे, बाकी जो गैर सैयद है तो 13 मासूम। लेकिन ये तो इमाम जमाना के आने की एक बरकत, और जो आका हुसैन मैदान करबला में हर नबी ने इम्तिहान दिया, फिर ज़ियारत वारिसा में आका को हर एक का वारिस कहा गया, फिर इमाम ज़माना हुसैन के भी वारिस हैं, इसलिए इतनी सारी बात मैंने कह दी। अब यहाँ आप एक आखिरी बात और अर्ज़ करूँ और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह कल की मजलिस में आएंगी, और वो ये कि हम और आप जो मजलिस का आखिरी हिस्सा बन गए, मासूमीन की जियारत, मौला अली की जियारत, आका हुसैन की जियारत, तमाम मासूमीन की जियारत, लेकिन उसके लिए जो मैंने एक जुमला 2-3 बार इस्तेमाल किया कि आदिल खुदा का आदिल नुमाइंदा रसूल अपने मुख्तलिफ हदीसों के जरिए ये बता रहा कि کہ میں اپنے کسی ماننے والے اور چاہنے والے کو محروم نہیں کرتا ہوں. یہ زیارت کا مسئلہ تو ایک ایسا مسئلہ کہ جب امام زمانہ آئیں گے تب تو ہمیں ہر ایک کی زیارت ملے گی, لیکن فرض کیجئے اس وقت پہلے یہ جو اس وقت بیماری وبا پینڈیمک پھیلی ہوئی, اب تو ہم اس وقت روزوں کی زیارت بھی نہیں کر پا رہے ہیں, محروم نہیں. کہ یہ وہ ائمہ طاہرین ہیں جن کی سخاوت کا دسترخوان نہیں, کرم کا دسترخوان. یہ کریم ابن کریم ایسا کہ ہماری مجبوریوں کو دیکھ رہے ہیں اور سارا اجر و ثواب ہم کو دلوا رہے ہیں. یہ دو دن تمہیدی گفتگو در آزاداری کے حوالے سے رہی, تو کل جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی آج اس جملے پہ بات ختم کرتے ہوئے اصل ٹاپک پہ انشاءاللہ ٹومورو نیکسٹ ڈے کی مجلس سے آؤں گا کہ آزاداری بھی اس انداز سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں اور زیارت سے بھی محروم ہو رہے ہیں, لیکن ہے تو اس کے ماننے والے نا جو کریم ابن کریم, وہ کہتے ہیں تم یہاں محروم نہیں ہو, جیسے تم آزاداری کر رہے تم زیارت کے لیے ہمارے دربار میں نہیں آ پا رہے, لیکن جہاں پر ہم تمہیں اجر و ثواب دلوائیں گے. اور یہ پیغام ہمیں کسی اور نے نہیں دیا, یہ پیغام بھی ہمیں اس نے دیا جس پر حسین کو اتنا بھروسہ تھا کہ اپنا سفیر بنا کر شہر کوفہ میں بھیجا, مسلم ابن عقیل. آل دو جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی ایک الگ سے مجلس ہوتی, لیکن میں عموماً فرسٹ عشرے میں بھی حسین مدینہ سے چلے, حسین کربلا پہنچے, ان دو ڈیٹس کے بیچ میں جناب مسلم کے مصائب کے چند جملے بیان کرتا ہوں. وہ مسلم ابن عقیل جو علی کا بھتیجا بھی ہے اور علی کا داماد بھی, جس طرح علی کی اولاد ایسی کہ جس کی مثال زمانے بھر میں نہ ملے, اسی طرح علی نے اپنی بیٹیاں بھی ایسے ہی گھرانوں میں دی جو اپنی جگہ بے مثال تھے. جنگ صفین میں جناب مسلم ابن عقیل کے جہاد کی جو کیفیت بتائی گئی, جیسا کہ میں نے کہا جناب مسلم کی ایک الگ سے مجلس ہوتی ہے, اس میں یہ ساری باتیں آتی ہیں, میں تو صرف چند جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں. جب حسین مدینہ سے چل کے مکے میں آئے اور وہاں پہ کوفے والوں کے خطوط پہ خطوط پہ خطوط پہ خطوط آتے رہے, جیسے مسلم کے کوفہ پہنچنے میں ظہور امام زمانہ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج, تو وہ تو اب وقت نہیں رہا, آج نہیں آئے گا, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسلم ابن عقیل کا رول کربلا کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ظہور امام کے حوالے سے بھی ایک بہت امپورٹنٹ میسج. تو جب کوفے والوں کے خط پہ خط آئے تو حسین نے جب مسلم کو بھیجا تو جو جملے لکھ کر بھیجا ہے وہ بتا رہا ہے کہ حسین کو کتنا ٹرسٹ ہے. انا باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی, اے کوفے والو میں تمہاری جانب اس کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی بھی ہے, میرے چچا کا بیٹا بھی ہے, اور میرے اہل بیت میں میرا انتہائی قابل بھروسہ ٹرسٹ وردی ہے. بعض علماء یہاں پہ ایک جملہ کہتے ہیں, میں اس کی تشریح میں گئے بغیر وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ دیکھیے ایک آدمی کے پاس اگر کسی پرابلم کو سالو کرنے کے دو راستے ہوں, ایک بہت ہی مشکل ہو اور ایک بہت ہی آسان ہو, وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ کامن سینس کیا کہتی ہے؟ ایک ہی پرابلم ہے, دو راستے ہیں, دو سولوشن ہیں, ایک بہت ہی مشکل ہے ایک بہت ہی ایزی, ایزی طریقہ لے گا نا. ابن زیاد کو حسین سے یزید کی بیعت کروانا, حسین نے جب مسلم ابن عقیل کو کوفے میں بھیجا تو یہ لکھنے کے بعد کا انا باعث الیکم اخی,
وابن امی وثقتی من اہل بیتی کے بعد لکھا کہ مسلم میرا نمائندہ ہے، میرا سفیر ہے، تم مجھے بلا رہے تاکہ میری بیعت کرو، میں مسلم کو بھیج رہا ہوں، جو مسلم کی بیعت کرے گا اس نے میری بیعت کر لی، مسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ، جس نے مسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی اس نے میری بیعت کر لی۔ تب اس جملے کو الٹا کر دی تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اگر مسلم نے کسی کی بیعت کر لی تو گویا حسین نے اس کی بیعت کر لی۔ ابن زیاد کے سامنے حسین کی بیعت کے دو راستے، ایک ہے کہ میدان کربلا میں حسین کے اس چھوٹے سے لشکر کا، لیکن بہرحال ایک لشکر تو ہے نا، اس کا مقابلہ کرے، ایک یہ کہ اکیلا مسلم تمہارے شہر میں موجود ہے، مسلم کو مجبور کر کے مسلم سے یزید کی بیعت کروا لو۔ ابن زیاد نے یہ اسی راستہ اختیار کیوں نہ کیا، کربلا میں 30,000 کی فوج بھیج کر حسین ہو، عباس ہو، اکبر ہو، قاسم ہو، اون محمد ہو، اصحاب امام، ان سب سے جنگ کیوں کی؟ کہ ابن زیاد کو پتا ہے کہ وہاں پھر بھی، ابن زیاد کی بات کر رہا ہوں، وہاں پھر بھی چانس ہے، لیکن ایک مسلم اکیلا ہے، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں ہے کہ مسلم بیعت کرے۔ میدان کربلا میں جو ابن زیاد نے اتنی بڑی فوجیں بھیجی، یہ مسلم کا جہاد تھا، کیونکہ یہی تو روایت ہے نا کہ مسلم ابن عقیل شہادت کی رات طوعہ کے گھر میں تھے، ماں ایسی، بیٹا کیسا، بیٹا یا شوہر جو بھی تاریخ میں ہو، ماں اپنے گھر میں پناہ دے رہی، آقا آپ کہاں کوفے کی گلی میں بیٹھے، آئیے میرے گھر میں، اور بیٹا ساری رات مسلم کو ڈھونڈنے کے بعد انعام کے لالچ میں صبح آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خود میرے گھر میں، ابن زیاد کو اطلاع کرتا ہے، ابن زیاد کی جانب سے فوجیں آتی ہیں، مسلم نے فوجوں کے آنے کی آوازیں سنی، تلوار ہاتھ میں لے کے گھر سے نکل رہے ہیں، تو آج تڑپ گئی، گھر میں بیٹھنے والی عورت ہے مگر اتنی سمجھ تو اس کے پاس بھی ہے، تڑپ کے کہا آقا آپ کہاں جا رہی ہیں، وہاں تو آپ کھلے میں اکیلے ہوں گے، دشمن کے لیے آپ پہ قابو پانا آسان ہوگا، میرے گھر میں رہیے، یہاں پھر بھی آپ مقابلہ کر سکیں گے۔ عجیب جواب دیا اس ہاشمی شہزادے نے، کہا کہ اے تو اگر میں تیرے گھر میں بیٹھ کے جنگ کرتا رہا تو یہ بے حیا فوج تیرے گھر میں داخل ہو جائے گی، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میری وجہ سے تیری بے احترامی ہو، تیری بے پردگی ہو۔ اے مسلم ابن عقیل، کوفے میں رہنے والی ایک عام مومنہ جو پہلے کنیز تھی، اس کے پردے کا اتنا خیال، ذرا کربلا کے میدان کے شام غریبہ آئیے اور آ کر دیکھیے کہ محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، حسین کا حرم کس طرح سے خیمے جل رہے ہیں، اور وہ بے مکنہ و چادر کے نامحرموں کے درمیان آ رہی ہیں، اور مسلم نے وہ جہاد کیا جو کربلا کے جہاد سے بڑھ گئے، کربلا کے جہاد سے بڑھ گئے۔ کربلا میں مجاہد جاتا ہے لیکن اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پورا لشکر، مسلم اکیلا ہے، مسلم تنہا ہے، مسلم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، لیکن اللہ ایسا جہاد کیا علی کے اس داماد نے کہ ابن زیاد کی فوجوں کا سالار محمد ابن اشعث ابن قیس بار بار ابن زیاد کو کانٹیکٹ کرتا ہے، اور فوج بھیجواؤ، اور فوج بھیجواؤ، اور فوج بھیجواؤ۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا، فرسٹریٹڈ، ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے کتنی فوجیں چاہیے، میں نے پورے کوفے کی فوجیں بھیج دی۔ محمد ابن اشعث جس کی بہن جودہ نے امام حسن کو زہر دیا تھا، ایک بار عجیب جملہ کہتا ہے کہ اے ابن زیاد، تو نے کوفے کے کسی بنیے یا بقال کو گرفتار کرنے کی ذمہ داری نہیں دی، یہ ہاشمی شہزادے کو گرفتار کرنا، یہ ساری فوجوں کے بعد بھی اگر میں اسے گرفتار کر سکا تو غنیمت سمجھنا، اور واقعا کہاں گرفتار کر سکا، دھوکے سے گڑھا کھودا، جنگ کرتے کرتے مسلم کو ادھر لے کے گڑھے میں گرایا۔ کربلا میں ایک آقا حسین کے علاوہ باقی جتنے بھی مجاہدوں نے جہاد کیا، تیروں کا سامنا کیا، تلواروں کا سامنا کیا، برچیوں کا سامنا کیا، نیزوں کا سامنا کیا، لیکن مسلم نے ان تمام کے ساتھ ساتھ کوفے کے مکانات کی چھت پہ جو عورتیں ہیں وہ پتھر بھی پھینک رہی ہیں، گرم پانی بھی مسلم پہ کھولتا ہوا پانی گرا رہی، اور وہ بھی پھر بھی جا کے دھوکے سے گرفتار ہوا، ابن زیاد کے دربار میں قیدی بنا کے لے جایا گیا۔ ابن زیاد کے دربار میں کربلا کا کوئی مجاہد قیدی بن کے نہیں گیا ہے، یہ امتحان بھی مسلم کو دینا تھا۔ ہاں قیدی بن کے آیا تو یا مسلم ابن عقیل آیا یا میرا مظلوم آقا سید الساجدین آیا. ایک بار کسی نے مولا سجاد سے پوچھا، مولا میں اس دن بھی دربار ابن زیاد میں تھا جس دن آپ کا چچا گرفتار ہو کے آیا. گرفتار تھا، زخمی تھا، قیدی تھا، لیکن کس شان کے ساتھ آیا؟ چہرہ بلند ہے، سینہ تنا ہوا ہے، کمر سیدھی ہے، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. اور مولا میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ لائے گئے تھے. مولا آپ کی نگاہیں جھکی ہیں، آپ کا سر جھکا ہے، نگاہیں زمین پر ہیں، سینہ سکڑا ہوا. مولا میں نے مانا کہ آپ کا چچا بہت بہادر ہے، آپ سے زیادہ بہادر تو نہیں ہے نا، آپ تو امام وقت ہیں، یہ فرق کیوں ہو گیا؟ ہائے میرا مظلوم آقا سجاد، تڑپ کے کہا، اے سوال کرنے والے، اور کیا تو نے یہ نہ دیکھا کہ میرا چچا آیا تو اکیلا آیا، اور جب میں دربار ابن زیاد میں آیا تو محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، میری پھوپھیاں زینب و کلثوم میرے ساتھ تھی. سجاد کی نگاہیں بلند ہو تو کیسے بلند ہو. اور ایک مرتبہ ابن زیاد کا حکم آیا کہ مسلم کی گردن اڑا دو. مسلم کو دار العمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، جلاد مسلم کی جانب چلا جہاں سے میں نے مصائب شروع کیے. مسلم نے ایک مرتبہ حسرت سے دیکھا، جیسے ہم اور آپ جو اس طرح کی آزاداری آج کر رہے ہیں، حسرت تو ہے نا کہ اس طرح کی آزاداری نہیں کر پا رہے. آج ہم اور آپ کتنے لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جو ہر سال عاشورے کو کربلا پہنچتے تھے، اس سال نہیں پہنچ پا رہے ہیں. مسلم نے حسرت سے دیکھا، ارے میں دنیا سے جا رہا، میرا آقا مجھ سے دور ہے، میں اپنے آقا کو سلام بھی نہیں کر پا رہا. نہیں نہیں، مسلم نے ایک ایسی سنت قائم کر دی جو قیامت تک باقی رہے گی. ایک بار مسلم نے راہ کوفے کا رخ کیا اور آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. یہ کہا اور جلاد کی تلوار چلی، مسلم کا سر کٹا، مسلم کا لاشا دار الحمارہ سے پھینکا گیا. ادھر وہ قافلہ چل رہا ہے، حسین ایک جگہ رکے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، قافلے میں کسی کو کچھ نہ بتایا، کوفے کا رخ کیا اور آواز دی، وعلیک السلام یا اخی مسلم، اور اے میرے بھائی مسلم، اپنے سلام کا جواب قبول کرو. پتہ چلا مومن کہیں سے آقا حسین کو سلام کرے، اگر زیارت نہیں بھی کر پا رہا ہے تو سلام پہنچ رہا ہے، لفظی زیارت پہنچ رہی ہے، جواب سلام بھی مل رہا ہے. اور بس میرے آخری جملے، میرے مرحوم استاد یہ کہا کرتے تھے کہ اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ جب کربلا سے کوفے جا رہا ہے، شہر کوفہ پہنچا، ایک بار کوفے کے دروازے میں داخل ہونے لگا، زینب کبریٰ نے سنا کوئی میرے بھائی کو سلام کر رہا ہے، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. زینب گھبرا گئی، یہ دشمنوں کا شہر، یہ ظالموں کا شہر، یہ مخالفوں کا شہر، یہ کون ہے جس نے میرے بھائی کو اس طرح سلام کیا؟ چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا کہ دوبارہ سلام کی آواز آئی، مگر اب سلام تو خود زینب کو کیا گیا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اور اے رسول کی بیٹی، میری شہزادی، میرا سلام لیجئے. اب زینب نے دیکھ لیا در کوفہ پر، کوفے کے دروازے پر ایک بے سر کا لاشا لٹک رہا ہے اور اس سے سلام کی آواز آ رہی. زینب نے پوچھا کہ اے شخص تو ہے کون جو اس طرح مجھے سلام کر رہا؟ بے سر کے لاشے سے آواز آئی، شہزادی میں آپ کا بھائی مسلم ابن عقیل، حسین کا سفیر، در کوفہ پر ایک مہینے سے آپ کا انتظار کر رہا تاکہ آپ کا استقبال کر. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا اس مسافر، اس غریب الوطن، اس مظلوم، اس تنہا شہید کا واسطہ، علی کی ایک بیٹی آج بیوہ ہوئی، علی کی ایک نواسی آج یتیم ہوئی، خدا وندہ واسطہ دنیا بھر کے جتنے صاحبان ایمان ہیں، خاص طور پر جعفری سینٹر اٹلانٹا کے مومنین اور مومنات، اللہ انہیں غم حسین کے سوا ہر غم سے محفوظ رکھے خدا وندہ. لیکن یہ غم حسین، یہ ہمیں ہماری عزاداری کا سلسلہ اسی انداز سے، بلکہ جس طرح سے شہزادی فاطمہ ہم سے چاہتی ہیں ان کی خواہش کے مطابق تا قیام قیامت اسی طرح برقرار رہے. خداوندہ ہر بیمار کو شفا کاملہ عطا فرما، خصوصاً یہ جو پینڈیمک چل رہا ہے کرونا، اس میں جو جو مبتلا ہیں، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، سب کو شفا کاملہ عطا فرما. حسین کے چاہنے والوں کی ہر حاجت کو پورا فرما، اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
فرماتے تھے حبیب خدا شاہ مشرقین حسین و منی
وانا من الحسین حسین و منی وانا من الحسین.
اترا جو آسمان سے محضر بصور سے شرف سے گونج اٹھے سیدہ کے بین بیت شرف سے گونج اٹھے سیدہ کے بین. فرماتے تھے حبیب خدا شاہ مشرقین حسین کربو بلا میں میرا پسر مارا جائے گا
کربو بلا میں میرا پسر مارا جائے گا.
پیاسا رہے گا بوند نہ پانی نہ پائے گا
پیاسا رہے گا بوند نہ پانی نہ پائے گا.
انصار و اقربا کی لاشیں اٹھائے گا
انصار و اقربا کی لاشیں اٹھائے گا.
اسلام کو بچائے گا میرا یہ نور عین
حسین و
تر کی لاش کو
دیکھے گا ایک دن میں تر کی لاش کو.
کڑیل جوان پسر علی اکبر کی لاش کو
کڑیل جوان پسر علی اکبر کی لاش کو.
دریا پہ چھوڑ دے گا برادر کی لاش کو
دریا پہ چھوڑ دے گا برادر کی لاش کو.
میری طرح یہ رکھے گا ایمان کی زیب و زین
حسین و
کر سہے گا یہ ہر ایک رنج و ملال کو
ہس کر سہے گا یہ ہر ایک رنج و ملال کو.
جھولے سے لے کے جائے گا بانوں کے لال کو پانی مگر نہ دے گا کوئی نو نہال کو
پانی مگر نہ دے گا کوئی
نو نہال
کو.
پیاسا ہی مارا جائے گا اصغر سا نور عین
حسین و
سر سب سے آگے نیزے پر ہوگا حسین کا
سر سب سے آگے نیزے پر ہوگا
کفن تو بہن ہوگی ویردا،
ہر باری بے کفن تو بہن ہوگی ویردا،
دربار میں یزید کے جائے گا قافلہ،
دربار میں یزید کے جائے گا قافلہ،
زینب تیار شام میں بن جائے گی حسین،
حسین
محسن یہ سن کے فاطمہ زہرا ہوئی ملول،
محسن یہ سن کے فاطمہ زہرا ہوئی ملول،
روح الامی پکاریں گے کہہ دیجئے رسول،
روح الامی پکاریں گے کہہ دیجئے رسول،
ایک قوم کل ہوگی نا انداز بوئے تور،
ایک قوم خلق ہوگی انداز بوئے تور،
تابہ ابد جو روئے گی کہہ کر حسین حسین،
سلام وعدہ نبھانے چلا میں، وعدہ نبھانے سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار،
سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار،
چلا میں وعدہ نبھانے چلا
میں وعدہ نبھانے
سلام ماں کے مزار،
سلام
تیرا دین بچاؤں گا اے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا، حسین جاتا ہے مرنے،
حسین جاتا ہے مرنے،
سلام ماں کے مزار،
سلام
سفر بن کے ساتھ چل اممہ، سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اممہ، لباس کھل دے سجا دے،
لباس کھل دے سجا دے،
بدن پہ پھر کے بار،
سلام
دعا کرو کوئی سر پہ ردا نہ ہو اماں، نماز سو کے سعادت قضا نہ ہو اماں، نہ آئے میرے چمن پہ،
نہ آئے میرے چمن پہ
ستم کی گرد و غبار،
سلام
دیے جلانے کو نانا تمہارے روزے پر ضرور آئے گی سگرا ہر ایک سام و سہر خدا کرے رہے روشن خدا کرے صدا تمہارا مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار سلام نانا کے روزے سلام ماں کے مزار تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر دعا کرو نہ لگے اس کو آسمان کی نظر لٹے نہ دور وطن سے لٹے نہ دور وطن سے ہمارے دل کا قرار سلام ایک پھول تو ایسا ہے جو کھلا بھی نہیں نہ پائے پانی تو کر سکتا وہ گلا بھی نہیں وہ جس کے دہن سے آتی وہ جس کے دہن سے آتی ہے دودھ کی مہکار سلام
حسین ای علم فروشت بر سر کرب و بلا قوت برداشت بر سر کرب و بلا ای علم فروشت بر سر کرب و بلا کہتے تھے شاہ امم بر سر کرب و بلا اٹھ ذرا لہرا علم بار سر کرب و بلا اے علم فراشت بار سر کرب و بلا غازی علم دار من غازی علم دار من غازی علم دار من غازی علم دار من کیز جاؤ مزان علم دار شول بدامانش میرا میو مشوت چوک غریبان عشق سوتے حرم گوش کون ماش کا مو برداشت علم دار کیز بے پایا کا وقت علم داری ایس کیا رے یتیمان من وا اتش زاری اس کیا رے یتیمان من وا اتش زاری اس اے علم فروشت بر سر کرب و بلا غازی علم دار من غازی علم دار من غازی علم دار من غازی علم دار من اے میرے قصہ جگر کھا گئی تم کو نظر کیسا شکستہ ہے سر خون میں ہو تر بتر سوتے ہو تم تو ادھر روتے ہیں بچے ادھر جن کو نہیں ہے خبر امو نہ آئے گی گھر غازی علم دار من کشتہ دے تو جفا غازی علم دار من کشتہ گے تو جفا اے علم فروشت بر سر کرب و بلا غازی علم دار من غازی علم دار من غازی علم دار من غازی علم دار خیز سے قلب تراب اے پہ سر بوت راب نالا تف لانچ رے ذکر امو جائے خاک سے چشمے حرام شدز فراو کے تکھو خندہ یہ دشمن بی بی برمن کھارے خراب دہرے کا مندر دلم زخم غم کوریا دہر کا مندر من غازی علم دار من ای علم فروشت بر سر کربو بلا غازی علم دار من غازی علم دار من اے میرے بھیا سنو آج تو بھائی کہو خاک سے اپو اٹھو آؤ چلو گھر چلو چل کے بہن سے ملو پیار سکینہ کو دو گود میں اصغر کو لو اپنا علم لے چلو غازی علم دار من دیتی ہے زینب صدا غازی علم دار من دیتی ہے زینب صدا اے علم فروشت بر سر کربو بلا غازی علم دار من غازی علم دار من